الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 65 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ میں استدلال کا اسلوب ہے، بار بار اللہ کی آیات جو ہم انفس و آفاق میں دیکھتے ہیں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، قرآن کے اسلوب کے مطابق پھر درمیان میں انذار التفات کے مضامین آ جاتے ہیں اور وہ ختم ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر وہی انفس و آفاق سے دلائل پیش کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ فرمایا ہے کہ واللہ انزل من السماء ماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا. یہ پانی پیدا بھی اسی کا کیا ہوا ہے، اس کو اس بڑے پیمانے پر اٹھا کر اس کی تطہیر کرنا یہ بھی اسی کا کام ہے، پھر بادلوں کے ذریعے سے اس کو جس زمین میں چاہا برسا دینا یہ بھی اسی کا کام ہے، اس میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کسی دیوی دیوتا کو بھی کوئی دخل نہیں ہے. قرآن مجید کا بنیادی مقدمہ چونکہ یہ ہے کہ لہ الخلق والامر، وہی ہستی ہے جس نے بنایا ہے اور وہی ہے جس کے ہاتھ میں اس عالم کی باغ ہے، اس لیے کبھی خلق پر استدلال ہوتا ہے، کبھی امر پر، اور کبھی ان دونوں کو ملا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو پیدا کیا کچھ کیا ہے اور پھر جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو کس طرح تمہارے لیے سازگار بنا دیا ہے، اس کی بنیاد پر کس کس طریقے سے تمہاری ربوبیت کا اہتمام کیا ہے. اس اہتمام پر ایک نظر ڈالو، اس میں جو کچھ فراہم کیا گیا ہے اسے دیکھو. تمہارے اندر اگر سلامتی تباہ ہے تو پکار اٹھو گے کہ یہ اسی تنہا خالق کی قدرت، حکمت اور رحمت کا شاہکار ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، فحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا. یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پانی اگر نہ برسے تو اس وقت دنیا میں جو لک و دک صحرا ہیں، چٹیل میدان ہیں، یہ ساری زمین اسی طرح ہو کے رہ جائے، نہ کسی کے لیے اس میں جینا ممکن ہو، نہ میلوں کے فاصلے پر کہیں کوئی سبزہ نظر آئے، نہ زندگی، نہ روح، نہ شادمانی، نہ نشاط، ہر چیز ختم ہو جائے. یہ زمین اسی پانی سے زندہ ہوتی ہے، اور جب اسی پانی سے زندہ ہوتی ہے تو یہ دیکھو کہ کیا کچھ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. نباتات کی اقسام گنی نہیں جاتی، پھول ہیں، پتے ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، قسم قسم کے درخت ہیں، فصلیں ہیں، پھل ہیں، اور پھر یہی زمین ہے جس پر پانی برستا اور اس سے مخلوقات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت اگرچہ ان مخلوقات کے لیے آگے تناسل کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ سب زمین ہی سے اگائے گئے ہیں. قرآن نے اس کو لفظوں میں بیان بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انبتکم من الارض نباتا، جس طرح ہم نے زمین سے پودے اور درخت اور پھل پھول اگائے ہیں اسی طرح تمہیں بھی اگایا تھا ایک مرتبہ. پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا. ان فی ذلک لآیت لقومی یسمعون, اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں. جو سنتے ہیں یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. انسان کو جو کچھ اس کی فطرت میں دیا گیا ہے اللہ نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ اس کو بیدار کرنے والی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. اللہ نے پہلے دن سے بعض لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو پیغمبری دی ہے, حقائق بتائے ہیں, ضروری ہدایات دے دی ہیں. وہ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں, ان کے ماننے والے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. انسان اگر غور سے سننے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ فیصلہ کرنے میں دقت نہیں ہوتی کہ یہ دعوت, یہ پیغام, یہ بیان حقائق میری فطرت کے بالکل مطابق ہے. میرے اندر جو چیزیں ودیت کی گئی ہیں یہ انہی کا اظہار و بیان ہے. میں جن چیزوں کی طلب محسوس کرتا ہوں یہ وہی ہے جو میرے سامنے رکھ دیا گیا ہے. میری فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے یہ پیغمبر وہی تقاضا پورا کر رہے ہیں. اس کو یہاں ایک لفظ سے ادا کیا ہے, لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ, یعنی انسان کے اندر اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود چیزوں پر غور کرے اور نتائج نکالے اور ان کا مطالعہ کرے اور ان کی تحلیل کرے اور ان کا تجزیہ کرے, تو کم سے کم توجہ سے سننے کی صلاحیت پیدا کرے. اگر وہ توجہ کے ساتھ تذکیر کرنے والوں کو سنے گا, دعوت دینے والوں کو سنے گا, انذار کرنے والوں کو سنے گا, تعلیم و تعلم کی جدوجہد کرنے والوں کو سنے گا, تو یہ سننا بھی فیصلہ کن ہو جائے گا. اس لیے کہ اس سننے کے لیے فطرت میں قبولیت کے تمام دائیات رکھ دیے گئے. یہ سننا کوئی اجنبی آواز سننا نہیں ہے, یہ دل کی آواز ہے, دماغ کی آواز ہے, انسان کے ضمیر کی آواز ہے, اس کے باطن کی آواز ہے. اس کی شرط صرف یہی ہے کہ توجہ کے ساتھ, التفات کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو جائے. اسی کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اختیار کی وہ جب آگ میں ڈالے جائیں گے یا ان کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ لو کننا نسمعو اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم نے توجہ سے سنا ہوتا, وہاں پر بھی پہلے سننے کا ذکر ہوا ہے, یا عقل سے کام لیا ہوتا. تو دو ہی چیزیں ہیں, یعنی انسان خود تفکر سے کام لے, خود چیزوں کی تحلیل کرے, خود ان کا جائزہ لے, یہ دیکھے کہ یہ عالم کیا ہے, اس میں ان چیزوں کا مشاہدہ کرے جو صحیح سوالات پیدا کرتی ہیں, اور پھر ان کا جواب تلاش کرے. اس کی صلاحیت نہ ہو یا اس کا ذوق نہ ہو یا اس طرف رجحان نہ ہو تو کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ وہ غور کے ساتھ سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں, التفات کے ساتھ سنیں. جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ سنا اور پھر جا بقلب منیب, اس دل کے ساتھ, اس دماغ کے ساتھ حاضر ہو گیا جس میں انابت ہوتی ہے. یہ انابت کیا ہے؟ انابت کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی, عدم التفات اور گریز و فرار کے بجائے آدمی سننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ جب سننے کے لیے کوئی شخص تیار ہو جاتا ہے, غور کے ساتھ سننا, توجہ کے ساتھ سننا, یہ مان کر سننا کہ میری بات غلط ہو سکتی ہے, مجھے جو پہلے معلومات دی گئی ہیں ان میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے, اس کو مان کر جب انسان کوئی بات سنتا ہے تو دونوں میں سے ایک نتیجہ لازماً نکل آتا ہے, یا اس کی غلطی اس پر واضح ہو جاتی ہے, اور یا جو سنانے کے لیے اٹھا ہے اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے. دونوں چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں اور وہ شرح صدر کے ساتھ اپنا فیصلہ کر لیتا ہے. چنانچہ پہلی بات جو قرآن مجید نے بار بار کہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سننے کی صلاحیت پیدا کرو. یہ حقیقت ہے کہ جتنے اختلافات جس طرح سے ایک دوسرے پر الزامات تذلیل تفسیق کے فتوے فرقہ بندیاں ہم دیکھتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتی اگر صرف ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کر لیا جائے. یعنی سننے کا حوصلہ اس احساس کے ساتھ کہ ہم انسان ہیں اور غلطی ہو سکتی ہے. جیسے ہی سننے کا حوصلہ آدمی پیدا کر لیتا ہے تو علم کا پہلا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے پاس اگر تعقل کی خود غور کرنے کی صلاحیت نہیں یا اس کا رجحان نہیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ صحیح بات سے محروم نہیں رہ سکتا. کم سے کم جو تقاضا ہے وہ توجہ سے سننے کا ہے. اس کے بغیر کسی شخص کے لیے وہ آسمان سے اتر آئے علم کا دروازہ نہیں کھل سکتا. اگر کوئی یہ طے کر لے کہ مجھے دوسرے کی بات اور خاص طور پر جو بات آپ کو پہلے مانی ہوئی بات سے مختلف نظر آ رہی ہو, پیغمبروں کی بات میں بنیادی مسئلہ یہی ہوتا تھا, پوری قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے, پوری قوم نے ایک مشرکانہ تہذیب پیدا کر رکھی ہے, پوری قوم نے دیوی دیوتاؤں کی ایک دنیا آباد کر رکھی ہے, پوری قوم بزرگوں کے قصے سنا رہی ہے, پوری قوم کے ہاں روایات ہیں وہ روایات بڑے بڑے لوگوں کی نسبت سے بیان ہو رہی ہیں, پوری قوم نے ایک نظم اور ایک تہذیب پیدا کر رکھی ہوئی ہے جس پر اس کو فخر ہے. اس میں آ کر ایک ایسی بات کہہ دینا جو پہلے لوگوں نے اس طرح نہیں کہی, سب سے بڑی اجنبیت کی چیز یہی ہوتی ہے. چنانچہ جگہ جگہ جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم اس بات کو کیسے چھوڑ دیں, ما الفینا علیہ آبانا, جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے. یہ آبا ہیں جن پر اعتماد, جن سے تعلق, جن کے بارے میں حسن ظن اور جن کے ساتھ عصبیت کی وابستگی انسان کو بڑے سے بڑے حق سے محروم کر دیتی ہے. ورنہ اندازہ کیجئے کہ اس وقت دنیا میں 14 صدیاں ہو گئی ہیں خدا کے آخری پیغمبر کو آئے ہوئے, قرآن مجید جیسی کتاب موجود ہے جس کا کوئی شریک و سہیم ہی نہیں ہے. یعنی مذہبیات کی دنیا میں یا ماورائے طبیعیات کی دنیا میں کوئی اور چیز اس کے مقابل میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی. یہ میں کسی عقیدت کے پہلو سے بات نہیں کر رہا, علمی لحاظ سے, اس لیے کہ وہ تنہا کتاب ہے جو ایک پیغمبر کی نسبت سے اس کی زبان میں جیسے پیش کی گئی بے کم و کاست اور بغیر کسی ادنا التباس کے ہم تک پہنچ گئی. اس کا کوئی شریک و سہیم ہی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, لیکن کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہیں جن کے لیے وہ قابل التفات نہیں بن رہی. کیا وجہ ہے؟ اگر آپ غور کریں تو صرف آبا کی پیروی, یعنی جو ہماری روایت بنی ہوئی ہے, جن لوگوں سے ہم نے سیکھ لیا, وہ ہم مسیحی ہیں تو مسیحی ہیں, ہندو ہیں تو ہندو ہیں, بدھ ہیں تو بدھ ہیں, الہاد کی روایت سے وابستہ ہیں تو وہ ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ جو رکاوٹ بن رہی ہے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ہم ایک حجاب طاری کر دیتے ہیں. وہ حجاب اصل میں یہی عصبیتوں کا حجاب ہوتا ہے. چنانچہ استدلال شروع کیا تو فرمایا کہ ان نفی ذالک لآیت لقومی یسمعون, اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں. پہلی بات یہی ہے, سما سننا, کان لگا کر سننا, اپنے آبا کی بات کے خلاف سننے کے لیے آمادہ ہو جانا, اپنے پیروں اور مرشدوں کی بات کے خلاف سننے کے لیے آمادہ ہو جانا, اپنے اکابر کی بات کے خلاف سننے کے لیے آمادہ ہو جانا, علم اور ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے اس سے. تو اس لیے پہلی بات یہ کہی ہے, لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ایک ایک نشانی کو پیش کر کے اب توجہ دلائی جا رہی ہے, اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے. یہ عبرت کا لفظ جو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس کا صحیح مفہوم ہے سبق. یعنی انسان اس کو دیکھ کر کچھ نتائج نکال سکتا ہے, اگر وہ غور کرے تو کچھ عقلی لوازم ہیں جو فوراً سامنے آ جاتے ہیں. اسی سے قرآن مجید نے استدلال اور علم کی حقیقت بتائی ہے. ہمارے استدلال کی بنیاد ہر حال میں ہمارے مشاہدے اور تجربے پر ہونی چاہیے. یعنی جو چیز ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. دنیا کا ہر علم اگر محکم علم ہے, یعنی علم تو توہمات بھی ہو سکتے ہیں, علم سائنس فکشن کو بھی کوئی علم کہہ سکتا ہے. علم تو لوگوں نے جو قصے اور کہانیاں اور داستانیں سنائی ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے, لیکن حقیقی علم کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے. یہاں کیا بیان کیا ہے, یہ چوپائے دیکھو ذرا. اس سے پہلے کیا بیان کیا تھا, یہ آسمان سے برستا پانی دیکھو. تو پہلی چیز کیا, مشاہدہ. مشاہدے کے بعد انسان کو جو صلاحیت دی گئی ہے وہ ہے عبرت. اس کو آپ علمی اصطلاح میں بیان کیجئے تو گویا عقلی استنباط کی صلاحیت. یعنی جو ہم مشاہدے کی روح سے سامنے دیکھتے ہیں, جس چیز کو ہم تجربہ کرتے ہیں, اس سے عقل جو تقاضے پیدا کر رہی ہے انہیں جان لینا, اس کو عبرت کہتے ہیں. تو یہاں قرآن نے ایک لفظ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ نتیجہ کیسے نکلے گا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے. یعنی سبق کیسے نکلے گا, جب جو کچھ تمہارے مشاہدے میں آ رہا ہے اس پر غور کر کے یہ دیکھو گے کہ اس سے عقل کیا تقاضے پیدا کر رہی ہے. یہ کرو گے تو بس علم کی ابتدا ہوگی. پہلے سننے کا ذکر تھا, اب عبرت. لائبرا, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. چوپایوں کا ذکر کیا, اب فرمایا ذرا دیکھو, ہم اس سے جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے, گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار. یہ مشاہدہ ہے نا, یعنی توجہ دلائی ہے کہ یہ جانور ہے. پہلے تو دیکھو کہ بظاہر علم عقل شعور سے عاری محسوس ہوتا ہے تمہیں. یہی جانور ہے, چارہ کھاتا ہے, تمہارے لیے تسخیر کر دیا گیا ہے, تمہارے تھان پر آ کے بن جاتا ہے. اگر چیرو پھاڑو تو کیا ہے, گوشت ہے, خون ہے, اور جو کچھ باہر نکل رہا ہے گوبر ہے, بن رہا ہے, یعنی فضلہ ہے. میری آپ کی حقیقت بھی یہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مشینری بنائی ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, وہ ایک ہی جیسی ہے جانوروں کی بھی اور ہم انسانوں کی بھی. تو فرمایا کہ گوبر اور خون منہ لگانے کے لیے تیار ہو, اس کے درمیان ہی سے خالص دودھ پیدا کر دیتے ہیں اور پھر وہ پینے کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے. ادنا درجے میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی. وہ تھنوں سے نکال لیتے ہو اور تمہارے لیے ایک بے مثال مشروب بن جاتا ہے. ہم نے اس سے جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے, گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی, یعنی وہاں پر بھی یہی ہے. ایک ایک چیز سے معلوم نہیں کیا کچھ نکالتے چلے جاتے ہیں. ایک پودا اگاتے ہیں اور اس پر ایک پھل آتا ہے, اس پر کوئی پتے آتے ہیں, پھر دس دس چیزیں اس سے بننا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی, تتخذون منہ سکرا, تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو, اور ورزقن حسنا, اور کھانے کی اچھی چیزیں. تو یہ گویا ایک کے بعد دوسری نشانی کی طرف توجہ دلائی. یہ نشانیاں کیا ہیں, وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں, جن میں ہمیں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جا کر سبق لیں گے تو جانیں گے. یہ ہمارے گرد و پیش میں, ہمارے ماحول میں موجود ہیں. اس پر میں نے کچھ حواشی لکھے ہیں, وہ بھی سن لیجئے. سب سے پہلی بات, وہی عبرا تھا. میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ عبرا آیا ہے, اس کے معنی ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچ جانا, یہی عقلی استدلال ہے. یعنی جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس تک پہنچ جانا, جو کچھ محسوس ہے اس سے نامحسوس تک پہنچ جانا, جو کچھ معلوم ہے اس سے نامعلوم تک پہنچ جانا. سارے علم کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے. یعنی کیا ہم مشاہدہ, اچھا مشاہدہ کر سکتے ہیں چیزوں کا, اس سے علم کی ابتدا ہوگی, اور پھر کیا جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں یا جس چیز کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے کیا اس سے ہم محسوس سے نامحسوس کا سفر کر سکتے ہیں, اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. یہ سب جتنی آپ کی سائنس ہے, فلسفہ ہے, سماجیات ہے, سب میں یہی اصول ہے جو کام کر رہا ہے. یعنی یا مشاہدہ, گہرا مشاہدہ, مشاہدے کے لیے آلات بنا لیں گے, اندر اتر جائیں گے, پہلے جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں خوردبینیں اب ان کو بھی دیکھ لیتی ہیں, پہلے جو چیزیں فاصلوں پر تھیں اور ہماری گرفت سے باہر تھیں دوربینیں انہیں بھی گرفت میں لے آتی ہیں, آلات ان کو محسوس کر لیتے ہیں. مشاہدہ, کتنا زیادہ مشاہدہ گہرا اور عمیق ہو سکتا ہے, یہ انسان کا پہلا کام ہے. اور پھر یہ کہ وہ عقل سے کام لے کر جو کچھ دیکھ رہا ہے اس سے کیا چیزیں استنباط انفر کر سکتا ہے, ان سے آگے نامعلوم چیزوں تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کو بیان کیا قرآن مجید نے ایک لفظ سے عبرا. قرآن مجید میں چونکہ اسلوب اس طرح کے ہیں تو اس لیے لوگوں کو خیال نہیں ہوتا کہ وہ علم کے کتنے غوامز اور کتنی گہری باتوں کو لفظ لفظ میں ادا کرتا چلا جاتا ہے. اس کے معنی ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچ جانا. انسان اگر غور کرے تو یہی عبرت, یعنی جو مشاہدے میں آ گیا اس سے آگے نامعلوم تک پہنچ جانا, ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کو دریافت کر لینا, انسان اگر غور کرے تو یہی عبرت اس کے تمام علم کی کلید ہے. یعنی یہی مفتاح ہے, یہی چابی ہے, اسی سے یہ سارے راز کھل رہے ہیں. اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ ہم اس سے جو ان کے پیٹوں کے اندر ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے, اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے, یعنی ایک طرف خون بنتا ہے دوسری طرف گوبر. اگر آپ دیکھیں جانور کے اندر, ہم اب جا چکے ہیں, بہت مشاہدہ ہو گیا, ایک طرف خون بنتا ہے دوسری طرف گوبر, مگر انہی جانوروں کی مادینوں کے پیٹ سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے. دلچسپ یہ ہے کہ انہی کے نر ہیں نہیں پیدا ہوتا, انہی کی مادینے ہیں اس سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس میں گوبر یا خون کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. یعنی نہ وہ غلاظت نہ وہ غلاظت, وہ ہر آلودگی سے بالکل پاک اور پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ اور خوشگوار ہوتی ہے. وہ تیسری چیز یعنی دودھ, اس جیسا مشروب پیدا ہو جاتا ہے. یہ دودھ ہے کہ جو اگر غور کیجئے تو جب سے ہم اپنی عقل استعمال کرنے لگے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اس میں تو بہت کچھ بنا لیتے ہیں, لیکن اصلاً ہماری پرورش اور پرداخت کی بنیاد یہی, اسی سے اٹھے ہیں. یہ ماں کا دودھ ہے جو سب سے پہلے, یہ جانوروں کو بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے بچے آنکھ کھولتے ہیں اور سب سے پہلے بھاگتے ہوئے جا کے معلوم نہیں کس کی ہدایت پر, کون بتاتا ہے, وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ دودھ ان کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی چیز پیدا کر رکھی ہے. فرمایا کہ جو کھجور اور انگور کے پھل ہیں ان سے دونوں طرح کی چیزیں بناتے ہو, نشے کی چیزیں بھی اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی. ایک لفظ استعمال کیا رزقاً حسنا, اور سکر کے مقابل میں استعمال کر دیا. تو اس پر بھی میں نے لکھا ہے کہ اس سے ضمناً یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ نشے کی چیزیں اچھی نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں چیزیں, ان چیزوں میں طیبات بھی ہیں اور خبائث بھی ہیں. یہ دنیا سراسر جنت نہیں بنائی گئی, یہاں ہر چیز میں نقص, ہر چیز میں ناتمامی, ہر چیز میں کوئی شر کا پہلو رکھ دیا گیا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا تھا. تو نشے کی چیزیں اچھی نہیں ہیں, تو رزقاً کے بعد حسناً کا لفظ استعمال کیا और रिस्क में ये बताया कि असल में मैंने जो चीज़ दी है या जिसके लिए ये खजूर और ये अंगूर पैदा किए हैं और ये फल पैदा किए हैं वो तो रिस्क का पहलू है, यानी इनको खाओ, इनके मशरूबात बनाओ, लेकिन वो मशरूबात जो अच्छे हैं, जिनमें हुस्न है, जो तय्यबात हैं, ये खजूर और अंगूर और इस तरह की दूसरी चीज़ों का सूए इस्तेमाल है, बुरा इस्तेमाल है। इंसान हर चीज़ का बुरा इस्तेमाल करने पे कुदरत देकर भेजा गया है, अपने हाथों का करेगा, अपनी आँखों का करेगा, अपने पाँव का करेगा, अपनी अकल का करेगा, और इसी तरह जो चीज़ें खुदा ने पैदा की हैं उन सब में भी ये गुंजाइश रखी है कि उनका बुरा इस्तेमाल करे, सूए इस्तेमाल। ये खजूर और अंगूर और इस तरह की दूसरी चीज़ों का सूए इस्तेमाल है कि इंसान उनसे अक्लो दिल को माऊफ़ कर देने वाली चीज़ें तैयार करे। नशावर चीज़ें क्या करती हैं? अक्ल और दिल को माऊफ़ करती हैं। अक्ल माऊफ़ हो जाती है तो इंसान अपने सबसे बड़े शरफ़ यानी उसकी दिमागी सलाहियत, उसकी इस्तेमबात की सलाहियत, उसकी इदराक की सलाहियत से महरूम हो जाता है। अच्छा भला इंसान इस काबिल नहीं होता कि अपने आप ही को संभाल सके। और जब उसका दिल माऊफ हो जाता है, और नशे का एक दूसरा असर ये भी होता है, तो इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने जो खैर की सच्ची तलब रखी है और अपने आप को उठा खड़ा करने की जो सलाहियत रखी है उससे महरूम होना शुरू हो जाता है। इन नफ़ी ज़ालिका लआयतिल कौमी याकिलून, ये देखिए कि पैदा की थी समा से, सुनने से। अगर सुन लोगे और किसी सही चीज़ को किसी से सुनकर अपनी फितरत से हम आहंग कर लोगे, हिदायत पालोगे। अब उसके बाद दूसरी निशानियां बयान की और फिर इबरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बताया कि ज़रा गौर करो। तो ख़ात्मा किस चीज़ पर किया? इन नफ़ी ज़ालिका लआयतिल कौमी याकिलून, पीछे फरमाया था इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो सुनते हैं, अब फरमाया इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो अक्ल से काम लेते हैं। तो सुनना और फिर अक्ल से काम लेना। सुनना तो चीज़ों को सामने ले आएगा, नतायज बता देगा, लेकिन अक्ल से काम लेने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के अंदर इबरत की सलाहियत हो। ये दी है अल्लाह ताला ने, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते बाज़ औक़ात, और अक्ल से काम लेने ही से इल्म के दरवाज़े खुलते हैं। इस पर मैंने लिखा है कि ये जो फरमाया है कि इसमें यकीन उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है, पीछे भी कहा बड़ी निशानी है, किस चीज़ की निशानी? यानी तौहीद और क़यामत की बड़ी निशानी। अगर इंसान इन सब चीज़ों पर गौर करे तो उसकी फितरत में जो इल्म बदियत किया गया है कि मेरा एक खालिक है और तन्हा एक ही खालिक है, वही मेरा माबूद है, इंसान इस तक पहुंच जाता है। यानी वो नाम ना दे सके, वो उसका सही तसव्वुर ना कायम कर सके, ये सब हो सकता है, उसके लिए पैगंबरों की ज़रूरत है, लेकिन वो एक इजमाली एहसास पैदा कर लेता है। और इसी तरीके से खैर व शर का शऊर, खैर व शर का शऊर है जिसको इंसान जब देखता है तो उससे लाजमी अकली नतायज पैदा होते हैं, यानी वही इबरत जिसका मैंने ज़िक्र किया और जिसको कुरान ने इस्तेमाल किया। खैर व शर का शऊर है तो नतीजा एक नहीं होना चाहिए, नतीजा एक नहीं तो क्या नतीजा निकल आता है दुनिया में? बिलबदात वाज़ेह है कि नहीं निकलता। जब नहीं निकलता तो फिर कोई रोज़े जज़ा व सज़ा होना चाहिए जिसमें खैर व शर पर अल्लाह का फ़ैसला सादिर हो। तो क़यामत, क़यामत की बड़ी निशानी है, इसलिए कि इनमें से एक एक चीज़, ये जो चीज़ें बयान की हैं, ख़्वा वो पानी है जो आसमान से बरसता है, ख़्वा वो चौपाए हैं, ख़्वा उनके यहाँ पैदा होने वाले मशरूबात हैं, खजूर है और अंगूर है, उनसे बनने वाली चीज़ें हैं, इसलिए कि इनमें से एक एक चीज़ ज़ुबान हाल से बता रही है कि ज़मीन व आसमान दोनों में एक ही हकीम व कदीर का इरादा कार फरमा है। अगर गौर कीजिए तो कोई अदना दर्जे में भी किसी दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं होती, एक ही हकीम व कदीर। वो जिस तरह मुर्दा ज़मीनों को पानी के एक छींटे से हयात ताज़ा बख्श देता है, उसी तरह तुम्हारे मुर्दों को भी उठा खड़ा करेगा, ये उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। استاذ امام لکھتے ہیں، اللہ نے اپنی نعمتوں میں یہ گونا گونی و بو کلمونی اس لیے رکھی ہے کہ سوچنے والے سوچیں اور سمجھنے والے سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا اپنی بقا کے لیے ان تنوعات کی محتاج نہیں تھی، یعنی یہ اتنی مختلف چیزیں پیدا کی جائیں اپنی بقا کے لیے اس کی محتاج نہیں تھی۔ یہ بالکل سادہ اور یک رنگ، بلکہ بالکل بے رنگ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے خالق نے یہ چاہا یہ کہ اس کی صفات کا ایک پرتور مظہر ہو، تاکہ غور کرنے والے غور کریں اور اس کی ایک ایک چیز سے اس کے خالق کی اعلیٰ صفات، اس کی بے نہایت قدرت، قدرت و حکمت، اس کی غیر محدود رافت و رحمت، اس کی بے مثال ربوبیت و پروردگاری اور اس کی کامل وحدت و یکجائی کا کچھ تصور اور اس کی روشنی میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو سمجھنے کی ہیں۔ تو یہاں وہ خلاصہ کر دیا ہے استاذ امام نے کہ اگر تم صحیح طریقے سے غور کرو گے تو یہ حقائق ہیں جن کو تم سمجھ لو گے۔ اس اقتباس میں کچھ چیزیں ہیں جن کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔